حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين العمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، صدق الله العلي العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے قبول شدہ دعا صلوات ہے، بآواز بلند صلوات۔
اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، یکم محرم 1442 ہجری قمری، ہجری قمری کے عنوان سے سال کا آغاز جو ترتیب ہم نے اپنی زندگی میں مرتب کی ہے اس کے مطابق عموماً جیسے ہی یہ سال کا آغاز ہوتا ہے عاشقان سید الشہداء، محبین حسین، عزاداران سید الشہداء، عاشقان اولاد سید المرسلین اپنے سال کا آغاز اس ذکر اہل بیت سے کرتے ہیں۔ اکثر یہ عرض کرتا ہوں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے سال کا آغاز اس ذکر سے کر رہے ہیں۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے، اور یہ تقریباً ہر سال ایسا تکرار ہو رہا ہے، بعض لوگ نادانستہ کر رہے ہیں، بعض لوگ دانستہ یہ حرکات انجام دیتے ہیں، اور بلاخص محبین اہل بیت، میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، محبین حسین، محبین سرکار دو عالم اور اولاد سید الانبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ عموماً انہیں مبارکباد کے پیغامات بھیجتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس دن کی کوئی نہ کوئی ایسا عنوان دے کر اس مناسبت جو اس 10 دنوں میں عشرے کی شکل میں اور پھر روز عاشور کی عزاداران سید الشہداء جس کو برپا کرتے ہیں اس سے توجہ ہٹائی جائے، اور پھر مبارکباد اور سال نو، سال نو اور نئے سال کا عنوان اور اسلامی سال۔ اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، اہل علم دوست ہیں اس بات کی گواہی دیں گے، فی نفس ہی سال کا آغاز اور سال نو کے پہلے دن میں کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ اس دن مبارک دیں، چاہے شمسی سال ہو چاہے قمری سال۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یکم جنوری ہو یا یکم محرم ہو، فی نفس ہی سال کے پہلے دن میں کوئی خصوصیت نہیں تو اس دن مبارکباد دی جائے۔ دیکھیں، کسی ایام میں فی نفس ہی کسی دن میں صرف اس عنوان سے کہ وہ دن ہے، اس کو آپ کوئی عنوان دیے بغیر، کوئی نسبت دیے بغیر، اس کی کوئی خصوصیت بیان کیے بغیر اس دن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ کی اپنی زندگی میں بھی اگر کسی دن کا کوئی عنوان، کوئی خصوصیت، کوئی نسبت اس دن کی نہیں ہے تو آپ کی اپنی زندگیوں میں بھی اس دن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فی نفس ہی یہ طلوع و غروب آفتاب کے ساتھ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے، یہ جو دن گزر رہے ہیں، ان ایام کو فی نفس ہی کوئی خصوصیت نہیں۔ جب تک ان ایام میں کوئی ایسی مناسبت نہ ہو جائے کہ جس مناسبت کا ہمارے ذاتی زندگی سے یا ہماری اعتقادی حیات سے اس کا تعلق نہ ہو، اس وقت تک اس دن کی کوئی اہمیت نہیں کسی انسان کی زندگی میں بھی، کسی انسان کی حیات میں بھی۔ دیکھیں، میں مثال سے بات واضح کرتا ہوں۔ مثلا اگر کوئی ایسا دن ہے جس دن کسی انسان کو صاحب اولاد ہونے کی سعادت نصیب ہوگی، اس کے لیے وہ دن خاص بھی ہے اور اہم بھی ہے، ہے یا نہیں؟ جیسے ہی وہ دن سال کے بعد آتا ہے تو اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ اپنے بچے کی سالگرہ مناتا ہے۔ تو ظاہر ہے ہر سال بچہ تو پیدا نہیں ہو رہا، اس دن کی نسبت کی وجہ سے اس دن کو اہمیت دے رہا ہے۔ وہ نسبت کیا تھی؟ کہ اس دن اسے صاحب اولاد ہونے کی اللہ نے یہ نعمت عطا کی۔ تو اگر یہ صاحب اولاد نہ ہوتا تو وہ دن بھی عام دنوں کی طرح ہوتا، وہ روز بھی عام روز کی طرح ہوتا، ایسا ہی ہے نا۔ تو انسانوں کی زندگی میں ایام کی اہمیت خود ایام سے نہیں، اس ایام کی نسبت سے ہے، مناسبت سے ہے، ان میں رونما ہونے والے واقعے سے ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں اسے توجہ فرمائیے گا کہ سال کا آغاز اور پہلا دن سال کا، اس میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ خوشی منائیں، چاہے یکم جنوری ہو چاہے یکم محرم ہو، کیا خصوصیت ہے؟ بلکہ اگر سال کا آپ نے کوئی دن بھی معین کیا ہے، یہ قمری ہے یہ شمسی ہے، جیسے ہی وہ ایک سال ہو رہا ہے یعنی 365 دن کے بعد اگلا سال اگر شروع ہو رہا ہے تو میری اور آپ کی زندگی میں تو ایک سال کم ہو گیا، وہ میرے اور آپ کے لیے باعث خوشی کیسے ہے، باعث مسرت کیسے ہے؟ اگر آپ اہل معنی اہل معرفت کی نظر سے دیکھیں تو وہ گزرنے والے دنوں کو، موت کے قریب انسان جا رہا ہے نا، ہر ہمارا اٹھنے والا قدم ہمیں موت کے قریب لے جا رہا ہے، تو اس میں کون سی خوشی کی بات ہے؟ انسان اگر 60 سال کا 70 سال کا 75 سال کا، یہ اس کی زندگی کے دن تو کم ہو رہے ہیں۔ ہاں، دنوں کی ایام کی اہمیت تب ہے جب اس میں کوئی خاص نسبت ہو جائے۔ اب وہ نسبت دو طرح کی ہوگی، دو طرح کی، یا وہ نسبت خوشی سے مربوط ہے، اسے اس دن خوشی ملی ہے، یا غم ملا ہے۔ ہے وہ دن بھی خاص جس دن غم ملا ہے۔ کیوں؟ خدا نہ کرے کسی انسان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے وہ دن خاص ہے۔ خاص بمانا یہ کہ اس دن وہ غم کی وجہ سے وہ دن اس کی زندگی میں اپنے نقوش چھوڑ گیا، اب وہ اس دن کو کبھی بھولے گا نہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو دونوں طرف آپ نے نسبت کو دیکھنا ہے کہ اس دن ہوا کیا ہے۔ اگر آپ نے خوشی منانی ہے تو نسبت کی وجہ سے، اگر غم منا رہے ہیں تو اس دن میں واقعہ ہونے والی اس غم کی نسبت سے۔ مثلا ہم اپنے کسی عزیز کی برسی مناتے ہیں تو وہ برسی کا عنوان ہے ہمارے لیے، وہ دن ہمارے لیے عام نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا اور وہ اس دن کو برسی کے عنوان سے منا رہا ہے، اس کے لیے وہ دن خاص ہے۔ البتہ خاص بمعنی یہ ہے کہ غم کا دن ہے۔ دوسرے اس دن کی طرف یا اس دن کے حوالے سے متوجہ ہوں نہ ہوں، یہ متوجہ ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے سال کے کسی دن میں، دوسرے متوجہ ہوں نہ ہوں، یہ متوجہ ہے۔ اب اس تمہید کے بعد جو عرض کرنا چاہتا ہوں بات، وہ یہ ہے، وہ لوگ جو یکم محرم کو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، ان سے پوچھے کہ یکم محرم کو ہے کیا؟ خود یکم محرم ہونا خوشی کی علامت ہے، سال کا آغاز، اس میں کیا خصوصیت ہے کہ آپ مبارکباد دے رہے ہیں؟ ہاں، ہم تو اس لیے یہ مبارکباد قبول نہیں کرتے چونکہ اس دن ایک نسبت ہے غم کے ساتھ، اور وہ غم بھی کسی عام ہستی کا نہیں، وہ غم اس کا غم ہے جس کے بارے میں مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، ایسا ہے نا۔ کائنات عالم میں، بے توجہ فرمائیں گے، کائنات عالم میں چند شخصیات ایسی ہیں جنہیں عام مسلمان بھی پہچانتا ہے یا جانتا ہے،
پہچانتا نہ ہو ان کے نام سے آشنا ہے۔ ایک سرکار کی ذات سید الانبیاء کی، ایک مولا کائنات کی ذات، ایسے ہی ہے نا، ایک سیدہ عالم کی ذات، ایک امام حسن کی ذات، ایک امام حسین علیہ السلام کی ذات۔ یعنی کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ پنجتن کی شخصیات کم از کم ایسی ہیں کہ ایک عام مسلمان بھی ان ناموں سے آشنا ہے، ایسا ہے نا۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں ان پنجتن میں جو پانچویں ہستی ہے، یہ ایام اس کے غم کے ایام ہیں۔ ہم تو اس لیے خوشی نہیں منا رہے کہ یہ ایام منسوب ہو گئے حسین ابن علی کے ساتھ، اور حسین ابن علی منسوب ہے سرکار دو عالم کے ساتھ، اور ان کی نسبت بھی کوئی عام نسبت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایام میں عرض کروں گا کہ ان کی نسبت سرکار سے ہے کیا۔ تمہیدی طور پر چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو نسبت سرکار سے ہے سید الشہداء کی، اس نسبت میں سرکار نے فرمایا یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ چلیں اگر کسی مسلمان کو اس حوالے سے کچھ معلوم نہیں ہے تو جب نماز پڑھتا ہے تو نماز، اگر وہ علی آل محمد بھی پڑھتا ہے تو وہ آل محمد میں حسین شامل ہیں یا نہیں ہیں، کم از کم یہ تو پوچھ لینا۔ اگر اس درود میں حسین شامل ہیں تو یہ ایام منسوب ہیں اسی حسین کے ساتھ، اور اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کے ساتھ یہ ایام منسوب نہ ہوتے تو ہمیں آپ کی مبارکباد اور یہ سب کچھ کہنے سے گلہ نہ ہوتا۔ آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ ایام منسوب ہیں حسین ابن علی کے ساتھ، اور پھر بھی آپ مبارکباد دے رہے ہیں، اس کا معنی کہ آپ ہمارے ساتھ ضد نہیں کر رہے، آپ اس ذکر اور صاحب ذکر کی اہمیت کم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں آپ کی بات سے کوئی دکھ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اگر کلمہ مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں تو کم از کم نماز میں جن پہ درود ہے اگر ان کا غم آپ کا غم نہیں ہے تو آپ کا درود پڑھنا بیکار ہے، اور اگر آپ کا درود ہی نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز، تو اس عنوان سے ایک بات اور عرض کر دوں، ایک پہلو کی طرف آپ کی توجہ اور چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ جب تک کسی دن میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی اس دن کی اہمیت یا غم یا خوشی اس کا تعلق اس مناسبت کی وجہ سے ہم منائیں گے۔ مثلا 61 ہجری سے پہلے یہ ماہ محرم، توجہ فرمائیں گے، 61 ہجری سے پہلے اس ماہ محرم کا معنی مفہوم کچھ اور تھا، میری بات پہ توجہ رہے۔ 61 ہجری سے قبل اس ماہ محرم کا معنی کچھ اور تھا۔ ہم ان احادیث کی اگر درست بھی ہوں تو انکار نہیں کرتے جن کو آپ بیان کریں گے جیسے ہی عاشور قریب آئے گا کہ محرم میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ہم نہیں انکار کرتے، ممکن ہے درست ہو، لیکن یہ ساری احادیث، یہ ساری عظمت، یہ ساری فضائل اس ماہ محرم کے 61 ہجری سے پہلے قبول ہیں، لیکن 61 ہجری کے بعد وہ تمام عناوین پر جو عنوان ان پہ غالب آ گیا وہ عنوان حسینی ہے۔ میری بات کا توجہ ہے، ان تمام عناوین پر، نہیں یہ جملہ بدل دوں، وہ تمام واقعات جو عاشور 61 ہجری سے پہلے ہوئے ان کی اہمیت بیان کرو، ہمیں انکار نہیں، لیکن 61 ہجری کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد اس واقعہ کربلا سے اہم چیز خدا کی نظر میں بھی کوئی اور نہیں. تھوڑا متوجہ رہیں گے تو بات آپ تک پہنچے گی. میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا, انشاءاللہ روز عاشور یا اس سے قبل اگر میری مناسبت موضوع سے آئی تو عرض کر دوں گا, لیکن اشارہ کر دیتا ہوں. آپ اہل علم ہیں, اہل مطالعہ ہیں, میری بات کی تائید فرمائیں گے. کیا ہمارے اہل سنت علماء نے بھی یہ نہیں لکھا, السوائق المحرقہ میں بھی موجود ہے, دوسری کتب میں بھی, کہ عاشور کے بعد اس کائنات عالم میں, اس عالم تکوین میں کچھ واقعات رونما ہوئے؟ یہ لکھا یا نہیں؟ مثلا کہا خون کی بارش ہوئی, لکھا ہے, اور سورج کو گرہن لگا, سب نے لکھا. علامہ سیوطی نے بھی لکھا, یہ سرخی جو کہتے ہیں مغرب کے قریب نظر آتی ہے, کہتے ہیں عاشور سے قبل نہیں تھی. میری بات میں توجہ ہے. علامہ ابن حجر مکی نے لکھا کہ 40 دن تک واقعہ کربلا کے بعد جو پتھر اٹھایا جاتا خون ابلتا. بھائی توجہ رہے, یہ جو کچھ ہو رہا تھا, یہ جو کچھ, یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں نا, اس خالق کائنات کی مرضی سے ہوا نا. بولیے, مرضی خالق کائنات سے ہوا نا, تو خالق کائنات نے چاہا کہ کربلا کا واقعہ تمام واقعات پہ غالب آ جائے. 40 دن تک یہ اہتمام کرنا بتا رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ ذکر حسین, یعنی یوں جملہ بدلوں, 61 ہجری عاشور کے بعد یہ تمام واقعات کا رونما ہونا یہ بتا رہا ہے کہ خدا کو اب واقعہ کربلا کے بعد کچھ اور پسند ہی نہیں ہے کہ محرم میں کسی اور کا ذکر ہو. پروردگار عالمین کو یہ پسند ہی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ اس ہستی کا غم ہے, بے توجہ رہے, یہ اس ہستی کا غم ہے جو اس کی محبوب ہے, جو پروردگار کا محبوب ہے. نہیں, جملہ بدل دوں, حسین مصطفیٰ کے محبوب ہیں, مصطفیٰ خدا کا محبوب ہے. ایسا ہے تو اول مجلس میں اس لیے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا تاکہ وہ دوست احباب جو ہمارے نوجوان اس حوالے سے بعض اوقات سوال کرتے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا, واٹس ایپ پہ کچھ جوانوں نے یہی سوال, قبلہ یہ مبارکباد دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہوا یہ ہوا, حضرت نوح کی کشتی, فلاں فلاں, سارے واقعات اس محرم میں یاد آ جاتے ہیں لوگ. اور میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں, اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اول محرم میں وہ لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں جو میلاد النبی کے دن مبارکباد دینے کو بدعت کہتے ہیں. یار, جن کے نزدیک ولادت باسعادت سرکار دو عالم کے دن مبارکباد دینا بدعت ہے, وہ اول ماہ محرم کو کہتے ہیں مبارکباد دو. توجہ ہے, دیکھیں وہ خوشی جو خدا نے منائی, ایسے ہی ہے نا, مصطفیٰ کی آمد کی, وہ منانا ان کے نزدیک بدعت ہے, اور وہ غم جو خدا نے منایا, توجہ نہیں ہے, وہ خوشی جو خدا نے منائی اسے بھی نہیں مناتے, اور وہ غم جو خدا نے منایا اسے بھی نہیں مناتے. دیکھو, اسی لیے تو سرکار نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یاد رکھو, جو غم حسین نہیں منا سکتا وہ رسول کی خوشی بھی نہیں منا سکتا, چونکہ یہ دونوں ہستیاں مصطفیٰ اور سید الشہداء یہ نہ مقام ذکر میں جدا ہوتے ہیں نہ مقام غم میں جدا ہوتے ہیں, جدا نہیں ہوتے. اس عشرہ ماہ محرم کا یہ عشرہ جو ہے ہمارے عنوان گفتگو, مختلف عناوین میرے سامنے تھے لیکن پے در پے واقعات جو رونما ہوئے پاکستان میں ان کے حوالے سے عنوان گفتگو عشرہ محرم کے لیے مقام اہل بیت اور پیام اہل بیت، انشاءاللہ کوشش کریں گے ان ایام محرم میں آپ کی خدمت عالیہ میں خدا نے جو سعادت بخشی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے مقام اہل بیت پیام اہل بیت، گفتگو کا پہلا حصہ ہے مقام اہل بیت، اور مقام اہل بیت سے میری مراد میری اور آپ کی نظر میں ان کا مقام ہے یہ نہیں بیان کرنا، خدا کی نظر میں ان کا مقام کیا ہے، مصطفیٰ کی نظر میں کیا ہے، توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ یہ مقام اہل بیت میں اور اس عنوان گفتگو میں میرے دو مقصد ہیں، چونکہ پاکستان میں اب دونوں طرح کے لوگ واضح ہو رہے ہیں واضح، اور صفیں جدا ہو رہی ہیں، میں نے عید غدیر پر کسی جگہ ایک جملہ کہا، میں نے کہا پاکستان میں شیعہ سنی کی تفریق ختم ہو رہی ہے اور ہو جائے گی انشاءاللہ، دو ہی مکتب رہ جانے ہیں اینڈ پہ، یا اہل بیت کے محبین یا اہل بیت کے دشمن، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، اور خدا کی قسم اس کا نقطۂ آغاز سیدہ بنی ہے، میں نے جملہ کہہ دیا ہے، اس کا نقطۂ آغاز حسین کی ماں بن گئی ہے، سیدہ وہ خط فاصل ہے جس نے رسول کے محبین میں اور رسول کے دشمنین کی صفیں جدا کر دی، نہیں اور جملہ بدل دوں، سیدہ نے یہ ثابت کر دیا ہے یا رسول اللہ کہنے والے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں، اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل، اور انشاءاللہ اسی ممبر سے پہلی مجلس میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے برادران تشریف لاتے ہیں پھر بھی نہیں آتے، پھر بھی یہ ہمارے اخلاص یہ ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اگر وہ نہیں بھی مجلس میں پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجالس یہ عزاداری کسی کے مقابل نہیں، اس کا مقابلہ کسی سے نہیں، یعنی کسی مسلک سے نہیں، کسی مذہب سے نہیں، کسی فرقے سے نہیں، اس کا مقابلہ ہے تو صرف یزیدیت سے، یہ مجالس کسی مسلک کے خلاف نہیں ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، کسی گروہ کے خلاف نہیں، یہ یزیدیت کے خلاف ہے، یہاں یہ عنوان یہ عنوان یہ عنوان حسین یہ دیا ہی اس لیے ہے کہ جو آنا چاہے آ جائے، آپ ہمارے بزرگ علماء اس پہلو کو بیان کرتے تھے، اس لیے میں بزرگوں کا نام لے کے بیان کر رہا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ یہ مسجد ہوتی ہے مسجد، مسجد کے ساتھ ہم امام بارگاہ بناتے ہیں، ایسے ہی نا حسینیہ کہتے ہیں ایرانی اور عرب بھی حسینیہ بناتے ہیں امام بارگاہ بناتے ہیں، ایسے ہی ہے، تو یہ مسجد کے ساتھ اس کی ضرورت کیا تھی، وہ کہتے تھے یہ بنایا ہی اس لیے جاتا تھا کہ اس میں ذکر حسین ہو، اور مسجد میں چونکہ آنے کے شرائط ہیں، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی، مسجد میں آنے کے خاص شرائط ہیں، لیکن امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے گیا کہ ہر کوئی آئے، کیوں بس یہ ہے کہ مسجد اور امام بارگاہ بیشتر جگہ پر اکٹھا بنایا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، مسجد اور امام بارگاہ عنوان بھی یہی رکھا جاتا ہے، تو یہ ساتھ ساتھ کیوں بنائے جاتے ہیں، تاکہ دنیا کو دونوں کی شناخت کرائی جائے، امام بارگاہ ہے مکتب حسین اور مسجد ہے مقصد حسین، اور یاد رکھیں مکتب میں ذہنوں کو بنایا جاتا ہے اور مقصد کے سامنے جھکایا جاتا ہے، یہ مکتب کا عنوان ہے، مکتب حسینی سب کے لیے ہے، اور ہم نے کوشش بھی یہی کرنی ہے، ہم مقام اہل بیت کے عنوان سے کوشش ہوگی۔ آ چکے پہلی مجلس ہے، ممکن ہے موضوع کی طرف صرف اشارہ ہو پائے، تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مقامات اہل بیت، قرآن اور سنت، سنت بمعنی احادیث سرکار دعا، اس عنوان سے امت کے سامنے وہ حقائق لائیں کہ اگر کوئی سننے والا متوجہ ہے اور آپ تک بھی یہ پیغام پہنچے کہ ہم اہل بیت کو بعد از مصطفیٰ کیا مانتے ہیں۔ مقام اہل بیت سمجھ میں آئے گا تو پھر منصب اہل بیت تک پہنچیں گے، اور اسی منصب اہل بیت کے تقاضے پہ عمل کرنے کا نام شیعت ہے۔ میری بات پہ توجہ رہے گی، توجہ رہے گی، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ وضاحت عشر محرم میں آتی رہے گی، شاید کسی اور مجلس میں عرض بھی کیا ہو، کہ دیکھیں دو عنوان ہیں جو ہماری کتابوں میں ہمارے ائمہ صلوات اللہ علیہ اجمعین نے خود دیے، اپنے سامنے والوں کو خود دیے، ایک محب کا عنوان اور ایک شیعہ کا عنوان، ایک محب کا ایک شیعہ کا۔ تو یہ محب اور شیعہ میں فرق جو کیا، کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں اور مجھے بتایا جائے کہ محب سے اگلا درجہ ہے شیعہ کا، توجہ ہے، محب سے اگلا درجہ ہے شیعہ کا۔ اب ایک جملہ کہوں، عموماً ہم محبت کو ہی شیعہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، ہم محب کو شیعہ کہہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، محب سے اگلا درجہ شیعت ہے۔ اب آپ دونوں میں فرق سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک جملے میں عرض کروں، وضاحت پھر انشاءاللہ عرض کر دوں گا، ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں تو یہی فرق ہے، جو ائمہ کے فضائل و مناقب سنے اور خوش ہو جائے اس کا چہرہ اترے نہیں، اسے دل اس کا تنگ نہ ہو، نہیں توجہ فرمائی، وہ اہل بیت کے ذکر کو، اہمیت کو کم کرنے کے لیے دوسروں کا ذکر نہ چھیڑے، ادھر ذکر اہل بیت آئے اور ادھر اس کا چہرہ اترنا شروع ہو جائے، یا پھر وہ ذکر اہل بیت کو کم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا ذکر کرے۔ میں نے ایک اہل سنت دوست تھے، بڑے قریبی تھے، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں، بڑے محب اہل بیت عالم دین ہیں، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں، کہنے لگے پتہ نہیں۔ میں نے کہا جیسے ہی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے کچھ لوگ دوسروں کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ دوسروں کا ذکر کرنا دلیل ہے کہ انہیں ڈر ہے کہ اس ذکر سے نقصان انہیں ہے۔ آیا بھئی ایسا ہی ہے نا، دیکھیں اگر ایک کے ذکر سے دوسرے کو نقصان نہ ہو تو اس کا معنی مقابل نہیں، اب جو ذکر مقابلے پہ لا رہا ہے وہ یہ نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اس ذکر سے انہیں نقصان ہے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، تو یہ کیوں یہ ذہنیت بنی؟ اگر کوئی ذکر اہل بیت سنے اور اس کا دل تنگ نہ ہو، اسے اہل بیت کے ذکر سے الجھن نہ ہو، ہوتی ہے نا الجھن لوگوں کو، ہوتی ہے یا نہیں، اگر کسی کو الجھن نہ ہو، اگر کسی کے چہرے کی وہ نشاط آپ کو نظر آئے، مسرت نظر آئے، خوشی نظر آئے، سمجھ لے محب ہے، پھر بھی یقین نہ کرنا شیعہ ہے۔ نہیں، معذرت کے ساتھ میں توہین نہیں کر رہا، محب ہے، ذکر اہل بیت سن کے، مناقب اہل بیت سن کے خوش ہونا واقعا عبادت بھی ہے اور دلیل محبت بھی ہے، لیکن دلیل شیعت نہیں، میری بات پہ توجہ رہے گی۔ ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت بیان کرنا یا سننا، یہ دلیل محبت ہے، دلیل شیعت نہیں، توجہ ہے۔ پھر شیعت کی دلیل کیا ہے؟ اب آئیے جملہ کہہ رہا ہوں، شیعہ وہ نہیں جو اہل بیت کے فضائل مانے، شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کا منصب مانے۔ میری بات کا توجہ ہے؟ متوجہ ہیں؟ نہیں، جملہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ غدیر، غدیر منصب کا میدان ہے، فضیلت کا نہیں۔ غدیر پڑھنے سے کوئی غدیری نہیں بنتا جب تک غدیر کو مانے نہیں۔ میری بات میں توجہ رہے گی، متوجہ رہیں گے۔ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ نہیں، جملہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے اپنی حیات طیبہ میں دو کام کیے اہل بیت کی نسبت، اپنی اہل بیت کی نسبت یعنی نبوت کی اہل بیت کی نسبت۔ یہ سارے عناوین ہیں جو ذکر کر رہا ہوں، یہ عشر محرم میں آئیں گے۔ اپنی اہل بیت کی نسبت دو کام کیے ہیں سید الانبیاء نے، امام الانبیاء نے دو کام کیے۔ ایک، اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اہل بیت کے فضائل بیان کیے۔ لیکن سرکار نے یہ فضائل بیان کیے ہی اس لیے تھے تاکہ دنیا اہل بیت کے منصب تک پہنچ جائے۔ میری بات نہیں پہنچی، معذرت چاہتا ہوں۔ جتنے فضائل اہل بیت بیان کیے وہ کیے ہی اس لیے تاکہ دنیا کو اہل بیت کے منصب سے آشنا کیا جائے۔ نہیں، توجہ نہیں، دونوں میں سرکار کا جو طریقہ، جو روش تھی وہ الگ الگ تھی۔ کیسے؟ سرکار نے جب اہل بیت کے فضائل سنانا تھے نا، فضائل، تب مجمع کا انتظار نہیں کیا، دو تھے بیان کر دیے، دس تھے بیان کر دیے۔ کیوں؟ سرکار چاہتے تھے مولا علی کی یہ فضیلت پہنچ جائے، یہ اہل بیت کی فضیلت پہنچ جائے۔ بھئی ایک تک پہنچ جائے، اسے پتا چل جائے ان کا فضل کیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، جہاں سرکار نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی مجمع کا انتظار نہیں کیا، لیکن جب منصب کا اعلان کرنا تھا، کہا جو پیچھے ہیں ساتھ ملاؤ، جو آگے نکل گئے پیچھے لاؤ، پلانوں کا ممبر بناؤ اور روکو۔ آج میں نے علی کے فضائل نہیں سنانے، آج میں نے علی کا منصب بتانا ہے۔ متوجہ ہیں؟ یا ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے، جہاں منصب اہل بیت بتانا ہے وہاں سرکار نے روکا۔ چلے ایک اشارہ کر دیتا ہوں، آپ متوجہ ہو گئے ہیں۔ غدیر اگر منصب کا اعلان نہ ہوتا، اگر سرکار نے وہاں منصب علی نہ سمجھایا ہوتا، تو کبھی روک کر بیعت نہ لیتے۔ بیعت فضائل کی نہیں ہوتی، منصب کی ہوتی ہے۔ توجہ ہے؟ بیعت فضائل کی نہیں ہوتی، منصب کی ہوتی ہے۔ چلیں، یہ ساری بات جو ابھی تک اس حوالے سے عرض کی، اس کا نتیجہ بھی، پھر اگلا مرحلہ۔ نتیجہ اس عنوان سے یہ دینا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہی بات ہے جو ہم اہل سنت برادران تک، میں نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ بات پہنچے، یہی بات ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ اہل بیت کے فضائل پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، واللہ ہم اہل بیت کے انہیں دشمن نہیں سمجھتے۔ اہل سنت برادران اہل بیت کے دشمن نہیں، اہل بیت کے محب ہیں، محب ہیں، لیکن وہ فضائل پہ رکے ہوئے ہیں۔ ہم اہل بیت کے فضائل میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن منصب میں جدا ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں نے ایسے بات تھوڑی کی ہے، لے شیعہ سنی اختلاف اہل بیت کی فضیلت پہ نہیں۔ نہیں یار، میں جملہ آسان کر رہا ہوں، بھائی اختلاف اس پہ نہیں کہ علی کو ماننا ہے یا نہیں، اختلاف اس پہ ہے علی کو کیا ماننا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے، یہ ہے وہ مسئلہ، اس سے بات آگے بڑھے گی۔
اہل بیت کو امت میں کیا ماننا ہے؟ کیا اہل بیت کو ماننا اور اہل بیت کے فضائل بیان کرنا قابل تحسین ہے، ہم تردید نہیں کرتے، قابل تحسین ہے، لیکن اہل بیت کو کیا ماننا ہے اور اس کے عملی زندگی پہ اثرات کیا ہیں، یہ ہے مسئلہ۔ اور یہ کوئی ہم اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں، یہ ہے وہ عنوان جسے ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ اہل بیت کا بعد از مصطفیٰ امت میں منصب کیا ہے، یہ ہے۔ ہم توجہ فرمائیں گے جو جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم بعد از مصطفیٰ، بعد از مصطفیٰ، اسی ہدایت مصطفیٰ کے تسلسل کو جن ہستیوں میں مصطفیٰ کی طرح مانتے ہیں وہ اہل بیت رسول ہیں۔ میری بات نہیں پہنچی؟ ہم اللہ کے اسی نظام ہدایت جو سرکار پہ اترا، سرکار پہ عنوان ہادی تھے یا نہیں؟ امت کے ہادی تھے، یہ اللہ کے بنائے ہادی تھے یا لوگوں کے؟ اللہ کے بنائے۔ بھائی جس طرح سرکار خدا کے بنائے ہادی ہیں، سرکار کے بنا بعد خدا کے بنائے ہوئے ہادی یہ ہیں۔ میں نے آسان لفظوں میں بات کی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، بعنوان شیعہ ہم یہ مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم کے بعد تشریع دین، تبیین دین، تنفیذ دین، توضیح دین کا حق مصطفیٰ نے جنہیں دیا ہے وہ یہ ہیں۔ یعنی ہم بعد از مصطفیٰ اسی نظام ہدایت کے تسلسل کو بغیر نبوت اور رسالت کے، جملہ ذہن میں رہے، ہم نبوت اور رسالت کے علاوہ باقی تمام اوصاف و صفات مصطفیٰ والے جب مصطفیٰ کے بعد تسلسل پائیں، میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، ہم صرف نبوت اور رسالت کو الگ کرتے ہیں، باقی تمام اوصاف نبوت، ایک جملہ ذہن میں رہے، نبوت اور رسالت کو الگ کرنے کے بعد تمام اوصاف نبوت ایک، اور تمام فرائض نبوت پیمبر کے بعد جن کے ذمے پیمبر نے حکم خدا سے لگائے وہ یہ ہیں۔ ہم ان ہستیوں کو سرکار کے تمام اوصاف کا مظہر مانتے ہیں، مظہر مانتے ہیں، یعنی وہ اوصاف سے شاید کچھ لوگوں تک بات نہ پہنچے، آسان کر دیتا ہوں، اور اسی پر انشاءاللہ عشر محرم میں ہمارے دلائل ہوں گے اور بات آگے بڑھے گی۔ مثلا ہم جس طرح سرکار کو معصوم مانتے ہیں، انہیں بھی معصوم مانتے ہیں، آپ نے توجہ فرمائی ہے، ہم سرکار کے بعد ان ہستیوں کو سرکار کی طرح معصوم مانتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، معصوم مانتے، محفوظ نہیں مانتے، معصوم مانتے، اور سرکار کی طرح معصوم مانتے ہیں۔ اب سرکار کی طرح جب کہہ رہا ہوں، بے توجہ رہے، جب میں سرکار کی طرح معصوم کہہ رہا ہوں تو ہم سرکار کو جو مانتے ہیں اور جیسا معصوم مانتے ہیں، انہیں بھی ویسا ہی معصوم مانتے ہیں۔ دنیا اپنے اوپر قیاس نہ کرے، وہ مصطفیٰ کو کیسا معصوم مانتے ہیں خود سوچیں۔ نہیں توجہ فرما رہے بھائی، دیکھیں کسی نے کہا ہے، کہا ہے، ویڈیو کلپ ہے، اس نے کہا میں نے فلاں ہستی کے بارے میں کہا ان سے خطا ہو گئی تو سارے میرے مقابل آ گئے، پھر جملے کہے، اسی بندے نے جملے کہے، انہوں نے کہا کہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خطا کی نسبت فلاں ہستی کی طرف دی، تو اب وہ کہہ رہے ہیں، ان کے سیم جملے عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ نیم رافضی، یعنی آدھے شیعہ،
نیم رافضی کا معنی سمجھتے ہیں؟ آدھے شیعہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سیدہ کے بارے میں یہ کیوں کہا؟ اب سنیں ان کا جملہ، میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ ان کے جملے سیم عرض کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں جبکہ ہمارے عقیدے میں تو پیغمبر سے بھی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ نہیں سنیے سنیے، انہوں نے کہا کہ شیعہ اپنے 12 اماموں کو جو معصوم مانتے ہیں ان سے خطا کیا ترک اولا کے بھی قائل نہیں، یہ جملے کہے انہوں نے۔ اور اگلا جملہ البتہ خیانت کی، وہ کہنے لگے یہ 12 کی عصمت کو وہ انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں اور ان انبیاء میں سرکار کو بھی شامل کیا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے، ہم ان 12 کو ویسا معصوم مانتے ہیں جیسا معصوم سرکار کو مانتے ہیں۔ کاش میری باتیں پہنچ جائیں۔ بھئی ہم اعلان کر رہے ہیں، آپ نے پہلا جملہ درست کہا کہ ہم 12 کو ایسا معصوم مانتے ہیں جن سے خطا تو دور کی بات، ترک اولا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس مقام عصمت میں سرکار کو ان سے افضل مانتے ہیں۔ نہیں توجہ ہوئی بھائی، دنیا سوچے جب 12 کو ایسا مان رہے ہیں جن کے وصی ایسے ہیں، وہ سرکار خود کیسے ہوں گے؟ توجہ ہے میرے پاس، دنیا سوچے کہ یہ ہمارے لیے طنز تھوڑی ہے، توجہ ہے، یہ ہمارے لیے تان تھوڑا ہے، طنز تھوڑا ہے، یہ تو ہمارے لیے باعث فخر ہے، یہ تو ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ بھائی آپ کے نزدیک عصمت کے باوجود بھی خطا ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ عرض کروں گا یہ کیسی عصمت ہے کہ عصمت بھی اور خطا بھی ہے، تو پھر معصوم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، اگر عصمت کے باوجود بھی خطا ہو جائے، یعنی مجھ سے بھی خطا ہو اور جسے اللہ نے معصوم بنایا اس سے بھی خطا ہو، تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہ گیا؟ توجہ نہیں، متوجہ ہیں؟ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی آیات سے ثابت کریں گے کہ اگر معصوم سے بھی خطا ہو جائے تو لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ اگر دنیا میں سارے خطاکار ہی رہ جائیں، آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں فرمائی، اگر دنیا میں سارے خطاکار ہی رہ جائیں اور کوئی اصلاح کرنے والا ہی نہ ہو، تو خدا کو نیکی بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ نہیں توجہ فرمائی، خداوند متعال نیکی کی طرف ہمیں حکم دیتا ہے، یعنی ہم خطا سے، ہم گناہ سے نکل کر نیکی کی طرف آئیں۔ تو اگر سب ہی خطا پر ہو جائیں، بھئی سب سے مراد کیا؟ وہ بھی خطا پر ہو جو اصلاح کرنے آیا، تو اصلاح کون کرے؟ توجہ ہے، پھر اصلاح کون کرے؟ انشاءاللہ مقامات اہل بیت بے زبان قرآن و سنت، اس میں مقامات اہل بیت میں عرض کروں گا عصمت اہل بیت، علم اہل بیت، صداقت اہل بیت، طہارت اہل بیت، اور پھر پیام اہل بیت میں کوشش کریں گے ہم منصب اہل بیت سے کیا سمجھیں۔ ظاہر ہے دوسروں کا تو یہ دعویٰ نہیں ہے، لیکن جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہماری اہل بیت سے نسبت ہے، اور نسبت بھی شیعت کی محبت کی نہیں، بھائی جن کی نسبت اہل بیت سے محبت کی نہیں شیعت کی ہے، ان کی ذمہ داریاں تو محب سے آگے ہیں نا، ایسے ہی ہے نا، اگر وہ محبت پہ ہی کھڑا ہے، محبت پہ ہی ٹھہرا ہوا ہے، تو وہ شیعہ کہلوا کے بھی محب ہے، شیعہ نہیں بنا۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، واقعی شیعہ ہونا ذمہ داری بھی ہے، شیعہ ہونا اعزاز بھی ہے، شیعہ ہونا اعزاز ہے، اعزاز نہیں تو اور کیا؟ کون ہے جو فخر سے یہ کہہ سکے کہ جیسے مجھے ملے کسی کو نہیں ملے. نہیں توجہ فرما رہے. کون ہے ہم چیلنج کرتے ہیں؟ چیلنج یہ مقام فخر ہے, یہ مقام فخر ہے. طنز نہیں کر رہے, طنز نہیں کر رہے, لیکن مقام فخر تو ہے نا, وہ تو سرکار نے بھی کیا, سب نے کیا. ہمیں فخر ہے کہ جیسے امام ہمیں ملے. نہیں جملہ بدل دے تو ہمیں 12 ملے, دنیا ان 12 جیسا ایک لے آئے. ان 12 جیسا ایک لے آئے ہم مان لیں گے. لو دنیا کو ایک نہ ملا, تمہیں 12 اللہ نے دیے. دنیا کو ایک ایسا نہ ملا, تمہیں 12 ملے. 12 تو یہ مقام فخر ہے یا نہیں؟ تو یہ مقام فخر ایک طرفہ تھوڑا ہی ہے. اگر مجھے اور آپ کو فخر ہے کہ ایسے ملے, تو ایسے بھی تو بنے کم از کم کہ انہیں بھی فخر ہو کہ اگر ہم انہیں ملے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کیا. نہیں توجہ فرمائی. اسی لیے جب امام سے پوچھا گیا تو کہا 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 ہمارا شیعہ بن رہے ہو؟ ہاں. کہا بڑی مشکل مرحلہ ہے. کیسا؟ کہا اگر ہزاروں کی آبادی میں کوئی ایماندار ڈھونڈنا چاہے, کوئی سچا ڈھونڈنا چاہے, تو کس کا بازو پکڑے, کس پہ ہاتھ رکھے؟ چپ ہو گیا امام کا صحابی. امام نے کہا تیرا انتخاب کریں گے لوگ یا کسی اور کا؟ مولا میرا تو انتخاب نہیں کریں گے. مولا نے فرمایا پھر محب ہو شیعہ نہیں. کہا شیعہ کب بنو گے؟ کہا جب ہزاروں میں تمہارا کردار ان پہ بلند نظر آئے. میں ایسے نہیں کہہ رہا, خوش آمد نہیں کر رہا, خوش آمد نہیں کر رہا. آج کے دور میں اسی شیعت کو اور ائمہ کے کردار کی جھلک ہمارے انہی مراجع میں نظر آئی. خدا کی قسم ایسے ہی تھوڑا ہے. دنیا ایسے سچے پیش کرے, ایسے صاحب کردار پیش کرے. نہیں توجہ فرمائے. پیش کرے ایسے صاحب کردار پیش کرے. ان کے مکتب میں پروان چڑھنے والے یا سید حسن نصراللہ نظر آئے, یا سید عبد المالک حوثی نظر آئے, یا شہید قاسم سلیمانی نظر آئے, یا شہید ابو مہدی مہندس نظر آئے. نہیں توجہ فرمائی. یہ ان مراجع کے مکتب میں پروان چڑھنے والے جو شجاعت میں وہی حضرت مالک اشتر کی سیرت پہ چلنے والے, کردار میں اتنے بلند, اتنے بلند کہ میں پڑھ رہا تھا ایک اخبار میں کہ اسرائیل کے لوگوں کا کافی سال پہلے ان سروے کیا گیا کہ آپ کو اپنے لیڈرز پر اعتماد زیادہ ہے یا سید حسن نصر اللہ پہ. یعنی وہ اگر آپ کے بارے میں کچھ کہے تو آپ سمجھتے ہیں سچ کہہ رہے ہیں؟ ان کا سچ کہہ رہے ہیں. ہمارے اپنے لیڈر جھوٹے ہیں, یہ جو کہتا ہے سچ ہے. اب ان کا تقابل جب امام نفس نفیس ہو اور ان کی سائے میں تربیت پانے والے وہ کیسے ہوں گے؟ لیکن غیبت امام میں ہمیں اسی امام کے لشکر میں اگر جانا ہے تو ہماری تربیت کون کرے؟ یہ مجالس میں نے ابھی عرض کیا, یہ مکتب حسینی ہے, یہ تربیت گاہ حسینی ہے. یہاں کردار سازی ہونی چاہیے. ان مجالس میں فضائل کے ساتھ ساتھ صاحبان فضل کے کردار سے اور ان کے فضل سے ہمیں اخذ کرنا چاہیے. کیا اخذ کرنا چاہیے؟ کہ ہمارے کردار پہ اس کی جھلک نظر آئے. ہمارے نوجوان, ہمارے بزرگ, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں نظر آئے. اگر انسان 10 دن کسی مدرسے میں جائے اور 10 دن کے بعد اس کے کردار میں ایک تبدیلی نہ آئے تو سوچنا چاہیے. اگر ایک سکول میں آپ کا بچہ جائے, یونیورسٹی میں جائے, کالج میں جائے اور وہ فیل ہوتا ہے تو آپ گلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے کیا پڑھایا, ایسا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کالج سے بچے کو اٹھا لیتے. اس کالج میں جانے والے سے گلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سال میرے بچے کو کیا پڑھایا. کیا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ نہیں کہ یہ ہزاروں برپا ہونے والی مجالس جب عاشورہ گزرے تو عاشورہ ہی پیدا نہ ہو؟ اس کردار حسینی کی جھلک ہمارے اپنے کردار اور ہمارے گھروں میں نہ جائے؟ کیا یہ مکتب حسین، کیا یہ مکتب قرآن نہیں ہے؟ کیا قرآن کی طرح حسین کا ذکر بھی شفا نہیں ہے؟ اگر قرآن شفا ہے تو ذکر اہل بیت بھی شفا ہے. چلے میں آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں، گفتگو سمیٹ رہا ہوں. کہتے ہیں کسی بزرگ کے پاس کوئی شخص گیا، کہنے لگا میری فلاں مشکل ہے. انہوں نے کہا فلاں آیا قرآن مجید کی میں نے پڑھا ہے، اس میں شفا ہے، وہ پڑھے. اس نے 10 دن 15 دن آیا پڑھی، وہ مشکل حل نہ ہوئی. اس بزرگ کے پاس دوبارہ گئے، گلہ کرنے لگا کہ وہ آپ نے جو آیا مجیدہ بتائی تھی اس کا تو کوئی اثر ہی نظر نہیں آیا، سنیے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کا اور میرا تو ایمان ہے نا کہ قرآن نے کہا ہے شفا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ ان کا ایمان ہے. ان کا بتائیے یا قرآن کا دعویٰ غلط ہے؟ ان کا یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ان کا چلیں ادھر تو سب درست ہو گیا، جب آپ نے قبول کر لیا کہ قرآن کا دعویٰ غلط نہیں، قرآن شفا ہے، تو پھر ادھر سوچو کہ شفا پانے کے لیے جو شرائط چاہیے وہ بھی ہم میں ہیں یا نہیں. مریض کا ڈاکٹر کے پاس جانا صرف کمال نہیں ہوتا جب تک ڈاکٹر کے نسخے پہ عمل نہ کرے. اگر انسان نسخہ لے کے جیب میں رکھ لے اور وہ دوائی تجویز جو کی ہے حکیم نے اس بیماری کے لیے، ڈاکٹر نے اس بیماری کے لیے، وہ استعمال ہی نہ کرے تو بیماری دور ہوگی؟ حسین ہماری روحوں کے ڈاکٹر ہیں، ہادی ہیں. حسین ہر دور میں حر بنانے آئے تھے. یکم محرم ہو گئی 1442 ہجری، یکم محرم کا دن گزر گیا، رات جب چاند نظر آیا تو دوستان ایک دوسرے کو میسج کر رہے تھے. بڑی خوبصورت انداز تھا، واقعی قابل تحسین انداز تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کی اس انداز سے ایک پیغام تھا نا سامنے والے کو. میں نے ابھی عرض کیا نا، کچھ وہ ہیں جو اس ماہ کے میں کیا ہوا جانتے ہوئے مبارکباد دے رہے ہیں، وہ تو نواسب ہیں، ناسبی ہیں، اہل بیت سے دشمنی کو نبھا رہے ہیں، آپ سے کیا انہیں ضد ہے. لیکن آپ ایک دوسرے کو تعزیت عرض کر رہے تھے، ایسے ہی ہے نا. کچھ دوست میں نے دیکھا کہ رو رہے تھے. کچھ لوگوں نے کالز کی، قبلہ تعزیت عرض کرتے ہیں، عشرہ محرم شروع ہو رہا ہے، ہمارے لیے دعا کیجئے گا مجلس کے دوران، اور ان کے گریے کی صدائیں آ رہی تھیں. کہنا کیا چاہتا ہوں، اہل درد ہیں، اہل دل ہیں. خداوند متعال ان مجالس کے صدقے میں اس بیماری سے سب کو نجات عطا فرمائے. اس کے باوجود اس قدر آپ کا آنا، یہ عشق حسین ہے. محبت، محبت میں وہ طاقت ہوتی ہے جو موت کے خوف کو ختم کر دیتی ہے. واللہ یہ محبت حسین کا اثر ہے، یہ عشق حسین کا اثر ہے. میں خوش آمد نہیں کر رہا، میں واللہ 4-5 سال سے خلیفہ برادران سے، خصوصاً بھائی عقیل سے ملنا جلنا ہے. واقعاً اس بیماری کی کیفیت میں بھی ان برادران کا ہم و غم یہ تھا کہ عزاداری کے لیے اہتمام ہو جائے. مولانا منتظر عباس نقوی، خدا ان کا درجات عالی فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، شفاعت سید و شہداء ان کے شامل حال فرمائے. ان کی وفات کے تیسرے دن رابطہ کیا مجھ سے، اور پریشانی یہی تھی کہ ذکر حسین کے لیے اہتمام ہو جائے. ایسا ہی ہے نا، خدا کی قسم اس ذکر نے ایسے جذب کیا ہے کہ ہمیں اپنا غم، اپنی بیماری، سب کچھ بھول گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ہمارے بس میں ہے؟ نہیں.
نہیں،
یہ اللہ نے چن لیا ہے، یہ خدا نے چنا ہے، خدا کی قسم یہ اعزاز ہے، اعزاز ہے. لیکن کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ رات یکم محرم کا چاند ہوا، آپ کے گریے کی صدائیں، ابھی میں نے یکم محرم کا نام لیا اور آپ رونے لگے، چونکہ میں نے یکم محرم کہا رونے لگے، گریہ بلند ہوا. کیوں یکم محرم صرف کہا ہے؟ اچھا ذرا میرے ساتھ رہیے اور بول کے بتائیے، 1442 ہجری قمری ہے آج، اس میں سے 61 سال نکال دیں تو کم از کم اندازن کہہ رہا ہوں 1380 سال گزر گئے نا، کربلا کے واقعے کو 1380 سال گزر گئے، 1300 سال گزر گئے، تقریباً 1400 سال گزر گئے نا، اور آج بھی میں نے یکم محرم صرف کہا اور آپ رونے لگے، اور رات یکم محرم کا چاند اور آپ کے گریے کی صدائیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اہل درد، اہل دل، مجھے بتاؤ اگر آج 1350 سال بعد آپ کی یہ حالت ہے تو مجھے بتائیں جب 61 ہجری کے بعد پہلا چاند زینب نے دیکھا ہوا. مجھے بتائیں اس 62 ہجری کے چاند کو زینب نے کیسے دیکھا ہو. نہیں جملہ اگلا کہوں، اہل درد ہیں میرے ساتھ ہو گئے ہیں، ہم مل کے مصائب پڑھیں گے اور سنیں گے. عزاداروں مجھے بتاؤ 62 ہجری کا چاند رباب نے کیسے دیکھا ہو. اگلا جملہ کہوں، اسی 62 ہجری کا چاند واقعہ کربلا کے بعد حضرت ام فروا نے کیسے دیکھا ہو. میں نے ساری مخدرات عصمت کے نام لیے تین ہستیوں کے، حضرت رباب، حضرت ام فروا، حضرت ثانیہ زہرا. لیکن عزاداروں آپ کے گریے کی صدا بلند ہوئی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ساری بیویوں کا 62 ہجری کا چاند دیکھنا اپنی جگہ، سوچتا ہوں حضرت ام لیلہ نے کیسے دیکھا. میرا دل کہتا ہے ہر بیوی نے یہی پکارا ہوگا، محرم کا چاند تو دوبارہ طلوع ہو گیا، ہمارے چاند کربلا. اگر آج آپ کی یہ کیفیت ہے تو سوچے جس کا 6 ماہ کا چلا گیا. اس بات کو صاحبان اولاد زیادہ سمجھتے ہیں. انشاءاللہ جب اس شہزادے کی شہادت پڑھوں گا تفصیل سے ذکر کر دوں گا. ایک جملہ کہتا ہوں عزادارو، کہ جب چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جائے نا تو کہتے ہیں ماں کے لیے اسے بھولنا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ چونکہ جب بھی وہ کسی کی آغوش میں بچہ دیکھتی ہے. ایسا ہی ہے نا، میرا دل کہتا ہے ہر بیوی کے گریے کی صدائیں بلند ہوئی ہوں. آج یکم محرم ہے، لیکن میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور آپ کی زحمت ختم کرتا ہوں. روایت چونکہ مربوط ہے یکم محرم سے اس لیے پڑھ رہا ہوں. روایت کا پس منظر بیان کرتا ہوں. روایت بیان کرنے والے راوی ہیں ریان ابن شبیب، میرے 8ویں امام، حضرت علی ابن موسیٰ رضا کے صحابی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ امام کو ولی عہدی ذی قعدہ میں ملی، ذی الحجہ گزرا. یہ ریان ابن شبیب کہتے ہیں میں نے قصد کیا کہ کافی عرصے کے بعد خاندان آل محمد میں ایک ہستی کو ولی عہدی ملی، یعنی لوگوں میں آنے کا موقع ملا ہے. امام کی خدمت میں جاتا ہوں، حاضری بھی دوں گا، امام کو ولی عہدی کی مبارکباد. امام کی خدمت میں پہنچنے کا قصد کیا، کہتے ہیں چلا. اب وہ کہتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں راستے میں کیا ہو گیا، یعنی محرم کا چاند طلوع ہو گیا. کہتے ہیں میں یکم محرم کو امام کی خدمت میں پہنچا، امام رضا علیہ السلام کی اجازت لی. جیسے داخل ہوا دیکھا امام سیاہ پوش ہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، لیکن کہتے ہیں میں متوجہ نہیں ہوا کیا آج یکم محرم ہے. کہتے ہیں میں نے بے ساختہ کہا مولا مولا میں آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ اس تنہائی کے بعد خاندان عصمت و طہارت کی ایک ہستی کو اس کے فضائل و مناقب دنیا کے سامنے عیاں ہو رہے ہیں، دشمن کی سازش ناکام ہو رہی ہے. مکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ نے اپنی دست قدرت سے آپ کو یہ مقام دیا ہے تاکہ آپ کی مقام و مرتبہ دنیا کے سامنے آئے. میں تو خوشی سے آیا تھا اور آپ سیاہ پوش. کہتے ہیں امام نے دیکھا، کہنے لگے ریان آج یکم محرم ہے. بس کہتے ہیں میرا یہ سننا تھا، میں شرمندہ احساس شرمندگی بھی ہوا. میں نے دست بست عرض کی، مولا راستے میں تھا، آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا شوق اتنا غالب تھا کہ متوجہ نہیں ہوا، مولا معافی دے دیں. فرمایا اچھا ریان، اب آج سے لے کر عاشور تک کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ تو ہمارا غم نہیں رکھتا. اچھا مولا جیسا آپ کا حکم. اب اگلا جملہ سنیں گے، میرے آٹھویں امام فرماتے ہیں ریان اگر تجھے کبھی بھی گریہ آئے نا اور رونا چاہے تو اگر رونا چاہے تو صرف حسین پہ رونا، میرے دادا حسین پہ گریہ کرنا. اب ریان کا سوال اور امام کا جواب اور آپ کی زحمت ختم. ریان کہتا ہے میں نے فوراً سوال کیا، مولا آپ کے بابا پر کم مصیبت نہیں آئی جن کا جنازہ پلے بغداد پہ پڑا رہا؟ مولا آپ نے اپنے بابا کا نام نہیں لیا، کسی اور کا نام نہیں لیا، یہ اپنے دادا حسین کا نام کیوں لیا؟ سنیں گے امام نے کہا اے ریان اگر رونا ہے تو صرف حسین پہ رونا. کہتے ہیں میرا سوال پھر میں نے تکرار کیا، مولا سبب بتائیں گے؟ کہا ہاں، کیوں حسین پہ روئیں؟ کہا اس لیے کہ زبہ کمن زبہ القبش، کہا میرا دادا حسین ایسے ذبح ہوا ہے جیسے گوسفند ذبح کیا جاتا ہے. نہیں ذرا سننا، اب میں اپنے جملے نہیں کہہ رہا، آیت اللہ جوادی عاملی کے جملے ہیں. فرماتے ہیں امام نے لفظ استعمال کیا ذبح ذبح. کہتے ہیں عربی میں دو جملے بولے جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے مقتول، ایک ہوتا ہے مذبوح. جسے ذبح کیا جائے وہ مذبوح ہوتا ہے، جسے قتل کیا جائے وہ مقتول ہوتا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں مقتول اور ہوتا ہے، مذبوح اور ہوتا ہے. عربی میں دونوں کا طریقہ ایک نہیں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں اگر کسی کو کوئی تلوار لگ جائے، تیر مارا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے اور وہ اپنی مرضی سے تڑپ تڑپ کے جان دے دے، دو دن تین دن وہ اسی حالت میں تیر اور تلوار کی، کہتے ہیں اسی حالت میں اپنی مرضی سے دنیا سے چلا جائے، یہ مقتول ہے لیکن مذبوح نہیں، اسے ذبح نہیں کیا گیا، اسے قتل کیا گیا ہے. کہتے ہیں لیکن امام نے فرمایا میرا دادا حسین قتل نہیں ہوئے ذبح ہوئے ہیں. جانتے ہو عربی میں مذبوح کسے کہتے ہیں؟ کہ جب تک جان باقی ہے گلے پہ چھری چلتی رہے. میرا امام کہتے ہیں میرا دادا قتل نہیں ہوئے ذبح ہوئے، خشک حالت پر چھری چل رہی تھی اور بہن 70 قدموں پر. اللہ لعنت ہو.